بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو بعض احکام دیے ہیں، عورتوں کو بھی کچھ احکام دیے ہیں، اور خاص عورتوں کا تذکرہ کر کے وہ احکام دیے ہیں. قرآن کریم کا عام انداز اگر ہم دیکھیں تو اس میں مردوں کو حکم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عورتیں شامل ہو ہی جاتی ہیں. جہاں مثلا یہ کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو سب شامل ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. جہاں کہا جاتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو سب شامل ہیں. اور عام اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کا انداز، احادیث کا انداز یہی بتاتا ہے کہ جو خطاب مردوں کو کیا گیا ہے، مردوں سے جو بات کہی گئی ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے ہے. بس اتنا ہے کہ بات کرنے کے انداز میں عورتوں کا تذکرہ صاف صاف نہیں کیا جاتا. گویا عورتیں جن کو مستور رہنے کا حکم ہے اور اس عورتوں کے مستور رہنے میں ان کی عزت ہے، تو جس طرح عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا تذکرہ بھی مستور رکھا گیا ہے. اور ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. وہ مدین سے جاتے ہیں، مصر جانے کا ارادہ ہے، راستے میں ان کو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، تذکرہ بھی کیا تو اس انداز سے کہ لأہلہ ہی، زوجتی ہی، بیوی، نام تو خیر ہے ہی نہیں، نام تو بیان ہی نہیں کیا. اور کہیں قرآن کریم میں اگر عورتوں کا ذکر ہے تو اس انداز سے ہے کہ مثلا مرد کے نام کے ساتھ، امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ لوط، نساء النبی، اس طریقے سے. ہاں، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں صاف نام کے ساتھ آیا، اور مستقل ایک صورت ہی ان کے نام کی قرآن کریم میں آ گئی. ورنہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ صاف صاف اس طرح تذکرہ کسی اور عورت کا نہیں ملتا. اس میں خیر حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام حکمت سے خالی نہیں ہیں. لیکن ان حکمتوں کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ عورتوں کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، اور آیا بھی تھا، اور ایک طبعی ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، طبعی بات ہے، امر طبعی ہے کہ عورتوں کے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرماتے، کیا ہمارے اندر کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، مرد جنتوں میں داخل ہوں گے، عورتیں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے، ضمناً عورتیں داخل ہیں، کیا عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ کچھ عورتوں کے ذہنوں میں خیال آیا ہوگا اللہ کی محبت کی وجہ سے. بعض روایتوں میں آتا ہے ازواج مطہرات کے آپس کے مذاکرے ہوئے تھے تو اس میں یہ تذکرہ آیا. بعض اور عورتوں کا بھی نام ملتا ہے کہ فلانی عورت، فلانی عورت، چند عورتوں کے نام ملتے ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپس میں انہوں نے تذکرہ کیا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تذکرہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے اندر کوئی خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل کی یہ جو دل کی جو بات تھی اور آہستہ آہستہ پھر وہ زبانوں پر آنے لگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا اور عورتوں کی تسلی اور دل جوئی فرمائی. اللہ تعالیٰ عورتوں کی دل جوئی فرما رہے ہیں, حالانکہ یہ حکم آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ دیکھو یہ تو ظاہر ہے کہ کلام عرب میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ مردوں کا تذکرہ ہے, عورتیں ساتھ ساتھ آ ہی گئیں, لیکن اور قرآن کریم کا انداز بھی یہی ہے, لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل جوئی فرمائی کہ نہیں نہیں, تمہارا اندر خیر ہے, کیوں نہیں ہے؟ مدار مرد عورت ہونے پر نہیں ہے, مدار تو اعمال پر ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلماتی, مسلمین ہوں یا مسلمات ہوں, مؤمنین ہوں یا مؤمنات ہوں, تمام صفات کو بیان کر کے فرمایا کہ ان تمام کے لیے مرد ہوں یا عورت ہوں, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. یہ گویا آیت کا پس منظر ہے. اس اعتبار سے ہم اب ہم آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات, بلا شبہ اسلام لانے والے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن آگے لفظ مؤمنین آ رہا ہے. اسلام اور ایمان, یہ دو لفظ جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جو مسلمان ہیں وہ مؤمن ہیں, جو مؤمن ہے وہ مسلمان ہیں, لیکن دونوں میں فرق بھی ہے, اور یہ فرق قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے, احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. انسان دل میں یقین کر لے اور دل سے مان لے اللہ کی وحدانیت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, ان سب چیزوں کو مان لیتا ہے, دل کے یقین کے ساتھ مان لیتا ہے, تو ایمان ہے. اور جب اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے, زبان سے اس کی گواہی دیتا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, یہ اس کے تقاضے ہیں. جب ایمان ہے تو پھر اللہ کے احکام پر عمل کرو, تو یہ ظاہری احکام پر عمل کر لینا, گویا عمل سے اس کے سچا ہونے کو ظاہر کر دینا, یہ اسلام ہے. تو ایک ہو گیا ایمان, ایک ہو گیا اسلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا. اور جیسے میں نے ظاہری معنی کے لحاظ سے فرق بتایا کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے, ایمان کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے اور دل کے ماننے سے ہے, لیکن یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں. لازم ملزوم کے معنی کیا؟ کہ جو شخص اسلامی احکام پر عمل کرے گا تو اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے اور مکمل فرما بردار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی فرما برداری ہو, ایمان بھی ہو. اگر ایمان نہیں ہے اور صرف ظاہری اسلام ہے تو اس کو ہم منافق کہیں گے, نفاق ہوگا وہ. اگر ایک شخص دل سے مانتا ہے لیکن ظاہر میں کوئی احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ کامل درجہ کا مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال ایمان کے لیے اسلام, اس پر عمل ضروری, اسلام کے لیے ایمان ضروری. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمان اور مؤمن ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے. اب اس بنیاد پر اب آیتوں کو ہم دیکھیں. ان المسلمین والمسلماتی, بلا شبہ اسلام والے اعمال کرنے, اسلام کے اعمال کرنے والے مرد, اسلام کے کام کرنے والے مرد. وہ اسلام کے کام کون سے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی دنی شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ تو بنیاد ہے. پھر نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, جو اسلام کے ارکان ہیں, ان کو بجا لانا, یہ اسلام کے کام ہیں. تو اسلام کے کرنے کے جو کام ہیں, اسلام کے جو احکام ہیں, ان کو بجا لانے والے اور ان کو پورا کرنے والے مرد, اور والمسلمات, اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات, والمؤمنین والمؤمنات, اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, یعنی ظاہر میں وہ احکام پر عمل کرتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں اور دل سے بھی مانتے ہیں۔ صرف دل میں یقین کر لینا کافی نہیں ہے، دل سے مان لینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ پہلے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ بہت سے اہل کتاب وہ تھے، اور بلکہ بہت سے دوسرے غیر مسلم بھی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے معجزات دیکھے، اہل کتاب میں اپنی کتابوں کے موافق دیکھا، ان کو یقین تھا، بالکل یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن مانے نہیں۔ تو دل میں صرف یقین کا آ جانا بھی کافی نہیں ہے، اس کو مان لینا یہ بھی ضروری ہے، یعنی یقین کر کے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ پھر اس کے تقاضے پر عمل کر لینا، یہ اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، قنتا کے الگ الگ معنی آتے ہیں، قنوت کے معنی جھکنے کے بھی آتے ہیں، قنوت کے معنی عبادت کے بھی آتے ہیں۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قنوت وہاں کیا ہے؟ جو قنوت پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اصل دعا ہے۔ تو قنوت کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، تو قنتا کے معنی فرما برداری اختیار کر لینا، جھک لینا، اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ تو اسلام، ظاہری احکام پر عمل کر لیا، ایمان دل کے یقین کے ساتھ مان لیا، اور قنوت کے معنی اب اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اختیار کی، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پوری طرح داخل ہو گئے۔ تو فرما برداری کے معنی، جھکنے کے معنی، جب جھک جاتا ہے تو انسان ہر چیز مان لیتا ہے۔ والقانتین والقانتات، اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والے، مکمل فرما برداری اختیار کرنے والے مرد، اور مکمل فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچائی والے مرد، سچائی والی عورتیں۔ سچائی کیا ہے؟ یہ پہلے شاید تفسیر میں نہ آیا ہو، لیکن ریاض الصالحین میں تو مستقل عنوان آیا تھا اس کا۔ سچائی کیا ہے؟ صدق۔ انسان، ہم عام طور سے صدق کے معنی میں بہت محدود معنی مراد لیتے ہیں، کہ انسان جھوٹ نہ بولے، زبان سے جو کہے وہ سچ ہو، خلاف حق بات نہ کہے، وہ بھی سچ کی ایک قسم ہے۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا زبان سے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم رسول پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، تو پھر اس کو زبان سے جب ہم نے کہہ دیا تو اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائیں، اور اتنا زیادہ کہ اس پر جم جائیں۔ کوئی کہے کہ ہاں یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ چلتی پھرتی حدیث ہے، ان کے احکام دیکھنا ہو تو گویا، یعنی قرآن کی عملی شکل اور حدیث کی عملی شکل دیکھنی ہو تو ان کو دیکھ لو، یہ صداقت ہے۔ صرف زبان سے سچ بول دینا وہ سچ کا ایک قسم تو ہے، لیکن مکمل صداقت، اور اس میں بڑھتے بڑھتے انسان اس میں پختہ ہو جائے، جو صدیقیت والا مقام ہے، وہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ بہرحال یہ ہے والصادقین والصادقات، کہ انسان نے زبان سے ایک بات کا اقرار کر لیا، اب زندگی اس کے مطابق گزار کے دکھا دی، یہ عمل یہ حصے سچا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر الفاظ کیا استعمال ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں مقصد صرف یہ نہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، وہی جو صادقین ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے صالح، نیک اعمال کرنے والا شخص، ایک ہے جو اس میں اتنا پختہ کہ گویا کہ اب اس کی زندگی سچائی کا ایک نمونہ بن گئی، یہ ہیں صادقین۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عبادات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان چیزوں میں مضبوط ہو گئے، جم گئے ہیں، یہ ہیں الصادقین والصادقات، اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ بات تو کئی مرتبہ آ چکی کہ صبر کی مشہور قسمیں تین ہیں، صبر کی مشہور قسمیں تین ہیں۔ انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا، چاہے وہ عمل فرض ہو، واجب ہو یا کبھی مستحب اور نفل عمل ہے، دل نہیں چاہتا، اپنے دل چاہنے کے خلاف وہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو یہ صبر ہے، صبر علی الطاعۃ. کبھی کوئی گناہ ہے جس سے بچنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، روکتا ہے اپنے آپ کو، صبر ہے. معصیت سے اپنے آپ کو بچایا اور صبر کیا. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، خود بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، کسی کی میت ہو گئی، کسی کے کوئی اور پریشانی آ گئی، تو ان تکلیفوں پر کسی نے برا کہہ دیا، کوئی چیز ہمیں بری لگ گئی، والصابرین والصابرات، اس پر صبر کرو، یہ سمجھو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں کوئی خیر رکھی ہے. صبر ایک بہت عام لفظ ہے اور اس میں پورا دین آ جاتا ہے. ریاض الصالحین میں اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے. یہ تو خیر میں نے خلاصے کے طور پر بتایا کہ صبر میں یہ تین قسمیں مشہور ہیں، اس کی آسان سمجھنے کے لحاظ سے وہی کی تین قسمیں ہیں، کہ کبھی کوئی عبادت کرنا چاہے اس پر صبر، کبھی کسی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس پر صبر، کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اس پر صبر. یہ تین قسمیں تو معروف ہیں، لیکن تھوڑا سا اور تفصیل میں جائیں تو صبر کی اور اقسام بنتی ہیں. انسان اپنی زندگی میں دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے. بعض وہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہیں. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا یہ ہو گیا، میں یہ چاہ رہا تھا یہ ہو گیا، یہ چاہ رہا تھا یہ ہو گیا، جو چاہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے انسان کی مرضیات کے مطابق جو حالات پیش آتے ہیں، اس کی مرتبیت کے موافق جو حالات پیش آتے ہیں، ایسے موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ صبر کیا کہ دل نہیں چاہنے کے باوجود شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھنا. دل چاہتا ہے میرے کو میرا ہے، نہیں اس میں میرا کمال ہے، نہیں یہ تو اللہ کا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. لیبلونی اشکر و اکفر، سلیمان علیہ السلام کی زبان میں ان کے جو ان کی طرف سے ان کا جو کلام اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا وہ ہے کہ اچھا نعمت ملی تو یہ کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو سکتا ہے. لیبلونی اشکر و اکفر. موافق حالات، جب طبیعت کے موافق حالات ہوتے ہیں تو عموماً اس صبر کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ شکر بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے، دل نہ چاہنے کے باوجود اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی مرضیات کے مطابق اس کو استعمال کرنا. آنکھ ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی مرضی ہی میں استعمال کریں، غلط جگہ نہ استعمال کریں، یہ بھی صبر ہے. تو صبر میں ایک تو ہوتا ہے انسان کی طبیعت کے موافق جو حالات آتے ہیں اس میں صبر کرنا، اور ایک ہوتا ہے طبیعت کے خلاف جو حالات پیش آتے ہیں اس پر صبر کرنا. دونوں میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بہرحال اس میں ہم دیکھیں تو تفصیلات تو بہت سی آتی ہیں. بہرحال حاصل یہ ہے کہ ہم اس میں صبر کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، اور انسان کو ہر موقع پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کے موافق اس آگے بڑھنا، چاہے اپنی مرضی ہو نہ ہو، دل چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا اور اللہ کی مرضیات کا خیال رکھنا، یہ ہے نفس کے خلاف کر کے آگے بڑھ جانا، صبر ہے. والصابرین والصابرات، اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں. حالانکہ مرد صابرین کہہ دیا تو کافی تھا، لیکن صابرات عجیب ہے، تمام الفاظ اتنے سارے ہیں، مسلمین، مؤمنین، قانتین، اور اس کے بعد صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، اور حافظین فروجہم، اور الذاکرین. دس صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. ان دس صفات کو بیان کرنے میں ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ نہیں کہیں عورتوں کی دل جوئی کی ضرورت ہے، عورتوں کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ ہمت نہ ہار جائیں، نہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. مردوں کو بھی سبق ہے، جب اللہ تعالیٰ دل جوئی کرنے کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو دل جوئی کرنی چاہیے عورتوں کی. ظاہر ہے عورتوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں، تو پھر دوسروں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے. والخاشعین والخاشعات، واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو عورتوں کی دل جوئی آپ نے بہت فرمائی. خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، وانا خیرکم لأہلی، کیا کیا تاکیدیں فرمائی ہیں، اس پر تو پہلے ہم بات کر چکے ہیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. یہ خشوع کیا چیز ہے؟ یہ بھی بہت عام لفظ ہے. ہم یہ تمام صفات اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ تمام صفات میں سے ہر صفت ہمیں اپنے اندر اختیار ہمیں اختیار کرنی ہے، اور اس کو اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو تمام صفات پر اسی نظر سے ہم دیکھیں گے. مسلمین اور مسلمات، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر عمل کرنا ہے. مؤمنین والمؤمنات، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے ایمان کی. القانتین والقانتات، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، فرما برداری اختیار کر لینا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، الحمدللہ. اور ہمارے کلام سے، ہمارے بعمل سے، کسی چیز سے، ہمارے ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہ پیش آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہو جائے، اسلام یہ سکھاتا ہے اور ہم اس کے خلاف کریں. نہیں، صداقت ہو، سچائی ہو عمل میں. جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ گناہ ہے تو پھر ہم اس کو نہیں کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کو راضی کریں، تو پھر آگے بڑھو اس میں. صداقت. والصابرین والصابرات، اور دینی احکام پر جمے رہنا ہے، کہیں اس سے ہٹنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، اور چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے اس پر مضبوطی سے جم کر دکھانا ہے. اب کیا ہوا؟ والخاشعین والخاشعات، یہ خشوع کے لفظ میں کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں خشوع کیا ہوتا ہے، خشوع کیسے حاصل ہوتا ہے. یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خشوع کے معنی ایک تو ہوتے ہیں، جو خشوع ہم نے پڑھا ہے کہ عبادتوں میں دل کے دھیان کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے، دل جھک جاتا ہے، دل میں خشوع ہے، دل عبادت کی طرف متوجہ ہے، یہ خشوع ہے. اعضاء جیسے نماز میں، عبادات میں ہونے چاہیے، وہ تو اعضاء کے لحاظ سے بھی خشوع ہو. اور انسان عام احکام میں اور عام حالات میں بھی انسان خشوع اختیار کریں، تواضع اختیار کریں. سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا. لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے تب بھی جھک کر، یعنی جھک کر ہمارا جسم جھکانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش آنا، اپنے آپ کو، دل کو جھکانا ہے، تواضع سے پیش آنا ہے. تو خشوع میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں وہاں بھی تواضع، اللہ کی عبادت کریں وہاں پر بھی خشوع، اور خشوع دل کے اعتبار سے بھی ہو کہ دھیان لگا کر، اور ظاہر کے اعتبار سے بھی ہو کہ ارکان کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں. سب کچھ آ گیا اس میں. والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالی ہم سب کو مکمل خشوع عطا فرما دے. بہت اونچی صفت ہے، تواضع بھی اونچی صفت ہے، عبادتوں کا خشوع بھی بہت اونچی صفت ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس پر کامیابی کا وعدہ، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، تو ظاہر ہے بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑی چیزیں ہونے کے باوجود کوئی ناممکن چیزیں نہیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں، بس ہمیں تھوڑا سا دھیان کی، توجہ اور دعا کی ضرورت ہے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. اس لیے کہ جب تک انسان مال نکالتا نہیں تب تک اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، واجب صدقات بھی آ گئے، اور جو انسان کے ذمے نفقات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور کبھی کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے پاس ضرورت سے زائد پیسے ہیں اور سامنے بیچارہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کے یہاں فاقہ ہے، ان پر نفل صدقات تمام آ گیا. بلکہ پھر یاد دلا دوں، پہلے بھی بات آئی تھی کہ انسان جو گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے وہاں کی ضروریات گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے، چاہے وہ لازم ہو یا نہ ہو، بہرحال کھانے کی چیزیں گھر لا رہا ہے تو یہ صدقہ ہے. ہم اس کو صدقے کا نام چاہے نہ دیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقے کی فضیلت اس میں بھی حاصل ہوتی ہے. اور انسان یہی نیت کرے جب خریدے، یہ نیت کرے کہ صدقہ ہے، یہ نیت کرے کہ اس پر میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، کیوں اس کو بھی ضائع ہونے دیں؟ ثواب کی امید تو رکھنی چاہیے. یہ گزشتہ ہفتے ہی اخیری جو بات ہوئی تھی جمعرات کو، اس میں اس کا تذکرہ آیا تھا. تو ہم صدقے کو خاص نہ کریں کہ فقراء اور مساکین کو دے رہے ہیں بس وہی صدقہ ہے، بلکہ میں نے یہاں تک شاید کہا تھا کہ جب ہم گیس بھراتے ہیں تو گاڑی میں گیس بھراتے وقت بھی، یا اللہ یہ گیس تیری رضا کے لیے، اس لیے کہ جو ضروریات ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، مسجد جانے کے لیے گاڑی استعمال ہوتی ہے، یا گھر والوں کی ضروریات کے لیے، اہل و عیال کی ضروریات کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، طلب معاش کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، ان ضروریات میں یہ استعمال ہو رہی ہے، یا اللہ اس پر بھی مجھے اجر عطا فرما دے، یہ بھی تو ثواب ہے. والمتصدقین والمتصدقات، جہاں انسان خرچ کرے نیت کے ساتھ خرچ کرے. گناہ کا کام ہے تو خرچ کرنا ہی نہیں ہے، اور نیکی کا کام ہے تو اچھی نیکی کی نیت کر لے، بس اتنا ہی ہے. ہر کام میں گناہ ہے تو بچنا ہے، اور گناہ نہیں ہے تو نیک نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. ہر چیز میں انسان اس کا دھیان رکھ لے. اسی کو کہتے ہیں احضار نیت، استحضار، یہی چیز ہے. والمتصدقین والمتصدقات، بہرحال انسان جب تک خرچ کرنے کا، مال نکالنے کا عادی نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں میں تو انسان پھر بھی کر لیتا ہے، گھر والوں کی ضروریات میں کر لیتا ہے، وہاں بھی جیسے میں نے کہا ثواب کے انسان نیت کرے، لیکن غیروں کی ضروریات، دوسروں کی ضروریات کے لیے بھی انسان جب خرچ کرے تو وہاں پر بھی اس کا اہتمام کہ اچھا یہ فلانی جگہ، اچھا یہ ضرورت مند ہے، اچھا اس کا خیال رکھ لیں، اس کا خیال رکھ لیں. یہ جب دوسروں کے لیے مال انسان نکالتا ہے تو انسان کے دل میں جو بخل ہے، حرص ہے، اس میں کمی آتی رہتی ہے. ورنہ انسان مال اپنے لیے، بس اپنے لیے روک کر رکھتا ہے، اتنا جتنا بچ جائے جمع کر لوں. تو والمتصدقین والمتصدقات، یہ ضروری ہے. زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان دیتا رہے. اور صدقے کے فوائد وغیرہ پر اگر بات کریں تو بہت طویل بات ہو جائے گی. بہرحال یہ صدقات وغیرہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بڑے منافع ہیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، جو فرض روزے ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جو مسنون اور مستحب روزے ہیں ان کا بھی انسان اپنی استطاعت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اختیار کر لے اور کوشش کر لے. بہرحال فضیلت والا عمل ہے، کم از کم فرائض تو ادا کر لے، وہ تو ظاہر بنیاد ہے، اور زائد کر لے تو بہرحال اس کے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے. والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بھی ایک شرط ہے، یہ بھی ایک صفت ہے جو بیان کی گئی. اور والحافظین فروجہم والحافظات کے بعد پھر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، دس چیزیں ہیں، ان دس میں اخیری ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں، اخیری ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قید لگائی کثیرن. اور قرآن کریم میں عبادات میں کہیں بھی جب کثیرن آتا ہے تو وہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ذاکرین، ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو ذکر کے لیے قرآن کریم میں کثیرن کی قید آتی ہے، اور کسی عبادت کے لیے کثیر نہیں آتی. جو لوگ ذکر کے معنی پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں ان کو تو عجیب لگتا ہے کہ اچھا ہر وقت انسان بس اللہ اللہ کرتا رہے، تسبیح ہاتھ میں رکھے. ذکر کے معنی ہم جو خاص، اس کے معنی ہم نے ذکر اللہ کے معنی خاص کر دیے ہیں، وہ خاص نہیں ہے، ذکر اللہ تو عام ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں کثیر کی قید بیان کی گئی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں ذکر میں کثرت مقصود ہے. اور ضروری بھی بہت ہے، اس لیے کہ ذکر انسان کے لیے بھی روح ہے کہ انسان کا دل اس سے زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اور دنیا کے لیے بھی روح ہے، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جائے گا تو دنیا باقی رہے گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. تو یہ ذکر اللہ جو ہے وہ انسان کے لیے روح ہے، دنیا کے لیے بھی روح ہے، اور جتنی کثرت ہوگی اس کے منافع بھی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بھی کر دیا، کوئی شرائط نہیں رکھے، وضو ضروری نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور صرف وضو وغیرہ کی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ زبان سے ذکر ہو، ذکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے. ذکر کی مختلف اقسام ہیں، ہر قسم کا ذکر اس میں آ گیا. انسان دھیان اللہ کی طرف لگائے رکھے، یہ ذکر ہے. اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھے، اس وقت ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہے. جو سن رہے ہیں وہ ذکر اللہ میں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کہ اس میں ثواب نہ ہوتا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنا آرام کرتے اور کوئی کام کر لیتے اپنا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ہی کے لیے کر رہے ہیں، یہ ذکر اللہ ہے. دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، ظاہر میں بھی ہمارے کان بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں اور زبان بھی ان باتوں کو ادا کر رہی ہے، زبان سے بھی ذکر اللہ ہے اور ہم پورے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یہ ذکر اللہ ہے. بہرحال ایک مستقل طویل عنوان ہے کہ ذکر اللہ، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ سب باتیں بھی ایک طویل بحث ہے. بہرحال اتنا تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ذکر اللہ کے لفظ میں عام ہے کہ انسان زبان سے ذکر کرے، اور چاہے اپنے عمل سے، دل سے اللہ کو یاد کرے. اور حقیقی ذکر جس کو کہتے ہیں، حقیقی ذکر کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی مرضیات جس وقت جو تقاضا ہے، اس وقت کے جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا بہتر ہے، اللہ کی مرضی کس میں ہوگی، اس وقت اس تقاضے کو پورا کر لینا اللہ کی یاد کے ساتھ، یہ ذکر اللہ، ذکر حقیقی ہے. ہمیشہ نماز ہی ضروری نہیں ہوتی، ہمیشہ ظاہر عبادات ہی ذکر اللہ نہیں ہوتے. ایک شخص ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، اتنے پارے میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن بس اتنا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کو ضرورت ہے خدمت کی، تو ان کی خدمت کی وجہ سے ترتیب نہیں بنتی کہ وہ تلاوت کرے. بس ایک دن میں ذرا چھٹی لے لوں تو میں زیادہ قرآن پڑھ لوں. نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن اپنے شوق کے لیے پڑھنا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو پھر وہ خدمت زیادہ ضروری ہے. وہاں کا ایک لمحہ، والدین کی خدمت کا ایک لمحہ، وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. انسان عبادتیں کرتا رہے گا، لیکن وہ لمحات وہ کب ملیں گے؟ پھر کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ اچھا اس کی کوئی مدد کی جائے، ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی تو ہمیں فلانا ضروری کام کرنا ہے. وہ ضروری کام ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، بہت شوق سے، خوشی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہ جاؤں، جہاد میں چلے جاؤں. اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، مفہوم بتا رہا ہوں. تو بہرحال اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا، والدین حیات ہیں؟ جی ہاں حیات ہیں. وہ خوش تھے آنے پر؟ نہیں، وہ خوش تو نہیں تھے، رو رہے تھے. فرمایا، جاؤ والدین کو خوش کرو، ان کو رولا کر آیا ہو، اب ان کو ہنسا لو. تو کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس تقاضے کو پورا کرنا، اللہ کی یاد کے ساتھ کرنا، یہ ذکر حقیقی ہے. بہرحال یہ ذکر کے مختلف اقسام ہیں. اصل کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں، یاد رکھیں، کبھی اس سے غافل نہ ہوں. سونے کا وقت ہے، اس وقت سونے کی دعا پڑھیں، اللہ کو یاد رکھ کے. زبان سے تو کر رہے ہیں، دل سے بھی اللہ کو یاد رکھیں. اٹھنے کے بعد پہلی چیز اللہ کو یاد کریں، آنکھ کھلتی ہے رات میں اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھ رہے ہیں دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کی یاد، ہم اپنے اعمال سے بھی سجدہ بھی کر رہے ہیں تو وہ عملی سجدہ، عملی طور پر بھی ذکر اللہ ہے، زبان سے بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں وہ زبان کا ذکر ہے، دل سے دھیان اللہ کی طرف ہے وہ، تو تینوں ذکر جمع ہو گئے ایک ساتھ۔ کمال یہ ہے کہ تینوں کو انسان جمع کر لے، اور اسی کی کوشش کرنی ہے، زبان سے بھی ذکر ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی ہو اور دل بھی متوجہ ہو پوری طرح۔ والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، تو چونکہ یہ تو ہر وقت ذکر ہی ہے، انسان جتنا وقت 24 گھنٹے وہ ذکر ہی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہی کے لیے کر رہا ہے سب کچھ، تو سب ذکر اللہ میں، اس لیے کثیراً کی قید آ جاتی ہے اس کے ساتھ، والذاکرین اللہ کثیراً۔ عجیب عجیب منافع رکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ میں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہم آنکھوں کی جو نعمت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس وقت ہم آنکھوں سے اس قرآن کی آیتوں کو، جن کے سامنے بھی قرآن رکھا ہے وہ قرآن کی آیتیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھوں کی شکرانہ یہ ہے، آنکھ کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کیا جائے، تو اس ذمہ داری کو ہم آنکھوں والی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ کان کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس سے دینی باتیں اور اچھی باتیں سنیں، ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کو جو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کے لحاظ سے انسان پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو میرے رضا میں استعمال کرو، میری مرضیات میں استعمال کرو، وہ ذمہ داری پوری کرنا، ایک تو یہ فائدہ ہے ذکر اللہ کا، عبادتوں کا ایک یہ فائدہ ہے۔ پھر یہ کہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، وہ مستقل ہے، وہ تو بونس ہے ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اصل ہے، حالانکہ وہ تو اصل، وہ تو زائد چیز ہے جو من جانب اللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر مزید فائدہ ہے اس میں ذکر اللہ میں کیا ہوتا ہے، سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے ذکر اللہ کی، یہ نہ ہو تو انسان برداشت نہ کر سکے دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں کو، یہ دنیا کی تکلیفوں پر جم جانا، صبر کر لینا، ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ انبیاء اولیاء کیسے کیسے تکالیف سے گزرتے ہیں، وہ ذکر اللہ ہی ہوتا ہے جس سے ان کو کچھ سکون حاصل ہو جاتا ہے اور دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اگر انسان ذکر اللہ میں نہ لگے، جو بھی قسم و ذکر اللہ کی تمام اقسام کے ساتھ، ذکر اللہ میں اگر نہیں لگتا اور فارغ بیٹھتا ہے، تو فضول وقت ایک تو ضائع ہوتا ہے، یا انسان کسی غلط کام میں لگ جاتا ہے، تو اس سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ذکر اللہ میں لگے رہنا، یہ ایک اہم فائدے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دل اس سے صاف ہوتا ہے، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جانا، اچھی طرح دل میں مستحکم ہو جانا، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ بہرحال بہت سے منافع ہیں ذکر اللہ کے، نتیجے کے لحاظ سے انسان جب ذکر اللہ کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، چاہے زبانی ہی ہو، چاہے زبانی ہی ذکر ہو، دل میں دھیان نہیں لگ رہا، نہ لگے، کرتا تو رہے انسان، کوشش کرتا رہے، کوئی عضو تو دل میں دھیان لگا ہوا ہے، بہرحال انسان کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ دل میں بھی دھیان پیدا کر دیتے ہیں، اور دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور احکام شریعت پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے اخیری چیز، بہت سے منافع ہیں، بہت سے فوائد ہیں، اخیری چیز کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، زندگی میں اللہ کو یاد کرتے کرتے انسان وقت گزار لے تو موت بھی اللہ کی یاد کے ساتھ آتی ہے، زندگی میں انسان اللہ کو یاد کرتا رہے تو موت کے وقت نہیں بھولے گا، موت بھی اسی حالت میں آئے گی، اللہ کی یاد کے ساتھ آئے گی، ورنہ آخری وقت کیا پتہ انسان کس حال میں ہو۔ تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو مرنا ہے تو اللہ کے ذکر پر موت ہونی چاہیے، تو پھر وہ کیسے ہوگا، وہ عام زندگی کے لمحات بھی ہم اللہ کی یاد کے ساتھ گزارتے رہیں، یہی ہماری اختیاری چیز ہے کہ ہم وہ کریں گے تو نتیجے کے لحاظ سے ذکر اللہ پر اور اللہ کی یاد کے ساتھ موت آئے گی۔ والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، تو جن مردوں میں جن عورتوں میں، عورتوں کا تذکرہ پھر تاکیداً کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو مردوں میں، جن عورتوں میں یہ 10 باتیں پائی جائیں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، بالکل تیار ہے، سامان تیار ہے، آ جاؤ بس، یہ تمہارے لیے ہے. اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ان کے لیے مغفرت بھی. غلطیاں ہو جاتی ہیں، چلو معاف ہے، تم یہ کر رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاف ہے. اور ظاہر ہے جو ان کاموں پر عمل کرے گا تو گناہوں سے بچتا بھی رہے گا، جو بہت غلطیاں ہو جائیں گی تو توبہ استغفار بھی ساتھ ساتھ آ ہی جائے گا، ہر نماز میں توبہ استغفار آ ہی جائے گا، تو مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. وہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا. اس کے کچھ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ آثار ہمیں بتا دیے، کچھ کچھ نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، احادیث میں کچھ بتا دیا، لیکن کیا ہوگا پھر بھی ہم پوری طرح اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انسان نہ کسی کان نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کے اختیار کرنے والا اور ان صفات پر جمنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرمایا ہے مغفرت اور اجر عظیم کا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مغفرت اور اجر عظیم کا ہمیں بھی مستحق بنا دے. یہ اونچی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا، مغفرت مل جانا، اجر عظیم آج مل جانا، یہ بہت اونچی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے، مخلص بندے اور بندیاں شامل ہیں ان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فضیلت کا اور اس وعدے کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستحق بنا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں تو یا اللہ عافیت کی بھی عطا فرما دیں اور یہ فضیلت بھی عطا فرما دیں، عافیت بھی عطا فرما، یہ فضیلت بھی عطا فرما. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں سے گزرنا بہت مشکل کام ہے، اور نیک بندوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں، جیسے کہ عافیت کی بھی دعا کی جائے اور فضیلت بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مانگی جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.